رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اراکین سے اہم خطاب 25 مئی 2022۔ اس خطاب کا مکمل اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و آل الطاہرین، سیما بقیت الله فی الارضین۔ خدای متعال رو شکر گزارم،
پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ اس نے یہ توفیق عطا کی، کیونکہ 2 سال تک آپ لوگوں سے بالمشافہ ملاقات سے محروم رہا، اور اس سال ہم برادرانہ اور محبت آمیز ماحول میں باہم اکٹھا ہو سکے ہیں، اور آپ حضرات کی باتوں کو محترم اسپیکر جناب قالی باف کی زبان سے سن سکیں اور ہم بھی کچھ باتیں عرض کر سکیں۔ یہ ایام خرم شہر کی فتح کی سالگرہ کے دنوں سے متصل ہیں۔ گزشتہ کل کے دن یہ عظیم واقعہ رونما ہوا، اور ہم اسے بھی خوش بخت مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ تشریح میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے عزیز برادران و خواہران، خرم شہر کی فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی کہ ایک شہر کو دشمن نے ہم سے چھین لیا تھا اور ہم نے اسے واپس لے لیا، نہیں، بات صرف اتنی نہیں تھی۔ یہ خرم شہر کی فتح صرف ایک جلوہ تھا۔ خرم شہر کی فتح حالات کے رخ کا مجاہدین اسلام کے حق میں تبدیل ہو جانے کا معاملہ تھا۔ اصل بات یہ ہے، ایک تلخ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ میں ان دنوں کی تلخی کو بھول نہیں سکتا جب اہواز میں ایک سینٹر میں ہم لوگ تھے، شہید چمران کے کمرے میں، جو ہمارے اس ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر تھے، ایک بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس نقشے پر لال اور نیلے رنگ کی پن لگی ہوئی تھی۔ نیلے رنگ کی پنوں والے حصے وہ حصے تھے جو ہمارے کنٹرول میں تھے، اور لال رنگ کی پنوں والے حصے وہ علاقے تھے جن پر دشمن نے قبضہ کر لیا تھا۔ جس دن بھی نئی اطلاعات کے مطابق اس نقشے میں تبدیلی کی جاتی تھی، ہم جاتے اور اسے دیکھتے تھے۔ اور میں ان دنوں کی تلخی کو بھلا نہیں سکتا کہ جب بھی ہم وہاں جاتے تھے تو دیکھتے تھے لال حصے میں مزید کچھ علاقوں کا اضافہ ہو گیا ہے، اس جگہ پر بھی ان کا کنٹرول ہو گیا ہے، اس شہر پر بھی، فلاں شہر پر بھی، فلاں علاقے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور فلاں چھاؤنی پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اس جگہ پر بھی کنٹرول کر لیا ہے۔ اہواز سے 10-11 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ چکے تھے، دسفول کی طرف سے نادری پل تک پہنچ گئے تھے، حتیٰ دشمن نے نادری پل کو عبور کر کے اس طرف آنے کی بھی جرأت کر لی تھی۔ البتہ اس کا یہ کام فوجی حکمت عملی کے خلاف تھا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے تو وہ پیچھے لوٹ گئے۔ بڑے تلخ ایام تھے، اور جنگ شروع ہونے کے 8-9 مہینے تک ہم اسی صورتحال کا مشاہدہ کرتے رہے۔ یہ صورتحال بڑی تلخ تھی، اور پھر حضرت سامن الائمہ علیہ السلام آپریشن شروع ہوا، جو آبادان کا محاصرہ توڑنے کے لیے کیا گیا تھا۔ شروع ہونے کے بعد یہ صورتحال بدلنے لگی، پھر طریق القدس آپریشن، اس کے بعد فتح المبین آپریشن، اور آخر میں بیت المقدس آپریشن، اور پھر خرم شہر کی فتح۔ حالات کا رخ بالکل الٹ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اگر اس دن تک ہم مسلسل اس تشویش میں تھے کہ کل کون سا نیا علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو اس دن کے بعد ہم لگاتار اس بات کے لیے کوشاں تھے کہ دیکھیں کل سے ہم کیا نیا حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ خرم شہر کی فتح کے بعد کے آپریشنوں میں بھی کئی فتوحات تھیں، اور کبھی فتح حاصل نہیں بھی ہوتی تھی، لیکن حالات کا رخ پیش رفت کا تھا، آگے بڑھنے کا عمل تھا، فتح کا عمل تھا، ارادے کی مضبوطی اور آہنی عزم کا تھا۔ خرم شہر کی فتح کی اصل اہمیت یہ ہے، خرم شہر اصل میں ایک تلخ صورتحال کے ایک شیرین صورتحال میں تبدیل ہونے کا مظہر تھا، جس نے ایرانی قوم کو نجات دلائی۔ شاید بہت سے لوگوں کو جنگ کی صورتحال کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں، لیکن جن لوگوں کو معلومات تھیں وہ مسلسل تشویش، تلخی اور سختی میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس واقعے سے لوگوں کو اس صورتحال سے نجات حاصل ہو گئی۔ تو یہ قومی نجات کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ خرم شہر کی فتح اور اس سے پہلے کے واقعات کس چیز کا نتیجہ تھے؟ یہ اہم بات ہے، اور میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبب کئی چیزیں تھیں، جہاد، ایثار، مضبوط ارادہ، جدت عمل، یعنی نئے راستوں کی تلاش۔ مجھے پتہ نہیں کہ آپ برادران عزیز نے ان تحریروں کو جو بیت المقدس آپریشن سے متعلق ہیں اور جو واقعی بہت اچھی ہیں پڑھا ہے یا نہیں۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ، کچھ محدود لوگ خود اس وقت محاذ پر موجود رہے ہوں، لیکن آپ میں سے زیادہ تر جوان ہیں، وہ واقعات شاید آپ کو بالکل یاد نہ ہوں۔ آپ میں سے بعض تو شاید تب دنیا میں ہی نہیں آئے ہوں گے۔ ان کتابوں کو پڑھیے، دیکھیے کہ کیا ہوا تھا، کیا ہوتا تھا ان شہیدوں نے جو ان واقعات میں شہید ہوئے۔ ان میں سے بعض کے نام کبھی کبھی لیے جاتے ہیں، مشہور شہدا اور غیر معروف شہدا، کیا کیا کردار ادا کیے، ہیڈ کوارٹر کی کمان سے لے کر بریگیڈ کی کمان تک، اور ایک بٹالین کی کمان سے لے کر ایک گروپ کی کمان تک۔ ان لوگوں نے کیا کچھ کیا، ان کا کردار کیا تھا، مضبوط ارادہ یا اہداف و مقاصد پر دور اندیشانہ نظر، یعنی روزانہ اور روزمرہ کی نہ سوچنا، وہ آگے دیکھا کرتے تھے۔ کیونکہ امام خمینی نے اپنے واضح اور دو ٹوک بیانوں میں اس جنگ اور اس عظیم واقعے کے بارے میں کہہ دیا تھا، یہی وجہ تھی کہ جزوی اور روزمرہ کے واقعات اس عظیم واقعے میں شامل مؤثر افراد کے ذہنوں کو الجھا نہیں پاتے تھے۔ وہ بہت بلند اہداف کے حصول کے خواہاں تھے، اس اشارے کے مطابق آگے بڑھ رہے تھے جو امام خمینی نے بیان کیا تھا۔ ہم نے کہا جہاد، ہم نے کہا ایثار، ہم نے کہا پختہ اور مضبوط ارادہ، اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ ان سب کی روح اخلاص تھی، اللہ کے لیے اخلاص اور اللہ پر توکل، اللہ کے لیے کام کرنا اور خداوند متعال پر توکل کرنا۔ اخلاص اور توکل کے ساتھ جدت عمل ضروری تھی، عزم ضروری تھا، مجاہدت ضروری تھی، ایثار لازمی تھا، اور یہ چیزیں جو ہم نے عرض کی۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز اس وقت اور اس واقعے سے مختص نہیں تھی، ملک کے دیگر مختلف واقعات میں عرض کروں گا کہ آگے بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اصلی عنصر یہی ہے، یعنی انسان توکل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میدان میں آ جائے، پھر اس میں ایثار ہونا چاہیے، وہ مجاہدت کرے، مضبوط ارادہ رکھے، جدت عمل کے لیے کوشاں رہے اور نئے راستوں کو تلاش کرے۔ ان سبھی معاملات کے لیے یہ چیز ہے، اگر یہ چیزیں ہوں تو یقینی طور پر ان کے بعد فتح ہے۔ یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کا کس حد تک سامنا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام مسائل میں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں، داخلی مسائل، خارجی مسائل، فکری مسائل، عملی مسائل، ہر طرح کے مسائل، ان میں انہی کچھ عناصر و اسباب کی مدد سے کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ یعنی خدا کی راہ میں جہاد، مجاہدت اور جہادی کام، اللہ کے لیے اخلاص، مستحکم ارادہ اور جدت عمل وغیرہ، اور اس کی صراحت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ میں آپ کو دو آیتیں سناتا ہوں۔
این آیه رو براتون، دو تا آیه رو براتون بخونم: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم۔
میں بعد میں انفس کے معنی بتاؤں گا اور اس بارے میں کچھ عرض کروں گا۔
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب۔
اگر یہ ایمان اور جہاد اور اسی طرح کی چیزیں ہوں گی تو صرف بات یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو معاف کر دے گا، نہیں، فتح یعنی جس چیز کے آپ خواہاں ہیں خداوند متعال آپ کو اس کا تحفہ دے گا۔ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ جنگ میں، بلکہ تمام چیزوں میں۔ یہ چیز صرف فوجی جنگ سے مختص نہیں ہے، زندگی کے تمام امور میں ایسا ہی ہے۔ دوسری آیت، یہ آیتیں سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں۔
آیه دیگه: ربنا، در این آیات آخر سوره مبارکه آل عمران: ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک،
وہ وعدہ جو تو نے اپنے پیغمبروں سے کیا تھا، وہ وعدہ کیا ہے؟ دشمن پر فتح کا وعدہ تھا۔
ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک و فلا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد.
مومنین یہ دعا کر رہے ہیں کہ خداوند عالم کیا کرتا ہے؟
فاستجاب لهم ربهم.
خدا اس دعا کو قبول کر لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے
انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی.
میں تمہارے عمل کو اور تمہاری کوششوں کو رائے کا جانے نہیں دوں گا. یہ بات جان لیجئے، ایک مومن معاشرے، ایک مومن اجتماع کے آگے بڑھنے کے اصول اور بنیادی باتیں یہی تو ہیں. انہیں آزمایا بھی جا چکا ہے، اگر ممکن ہو تو ہمیں انہیں کبھی پڑھنا چاہیے، اللہ کے فرمان کو مان لینا چاہیے. انقلاب کے بعد سے آج تک ہم نے ان کا تجربہ کیا ہے، انہیں آزمایا ہے، ان کا عملی طور پر مشاہدہ کیا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر جوان ہیں، یعنی آپ کے سامنے ایک بڑا موقع ہے. انشاءاللہ اس کے بعد 50 سال 60 سال آپ کے پاس زندگی گزارنے کا موقع انشاءاللہ ہے. یہ جو موقع آپ کے سامنے ہے، اس میں بہت سے واقعات ہوں گے، مسائل پیش آئیں گے، خوشیاں ہیں، غم ہیں. اس عجیب و غریب دنیا میں 40 سال 50 سال 60 سال کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کے سامنے بہت سے واقعات ہوں گے، آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ ان تمام مسائل میں اس قاعدے کو استعمال کیجئے، جہادی انداز میں کام کیجئے، مستحکم ارادہ رکھیے.
قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی وحبل الجد فی خشیتک.
یہ ان تمام مسائل میں جو آپ کو درپیش ہیں آپ کی مدد کرے گا، آپ کو فتح یاب کرے گا. ہم نے کہا جہاد اور اسار، اور کہا کہ اس کی تشریح کریں گے کہ اسار سے مراد کیا ہے. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جائیے اور جان کا نذرانہ پیش کر دیجئے. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا اسار اس میں ہے کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں پہنچ جائے، جیسے دفاع مقدس کا زمانہ. اور آج کی طرح بعض میدانوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اسار کا ایک وسیع مفہوم ہے. اسار بہت ساری جگہوں پر حقیر خواہشات کے جال میں نہ پھنسنے کے معنی میں ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کبھی بہت حقیر خواہشات کے پنجوں میں جکڑ جاتے ہیں، اپنے آپ کو نجات نہیں دے پاتے. اسار کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان خواہشات سے نظریں پھیر لے. یہ حقیر خواہشات کس طرح کی خواہشات ہیں؟ یہ خواہشوں کی ایک لمبی فہرست ہے. فرض کیجئے کہ کسی محفل میں اپنے دوست سے بھی زیادہ اونچی جگہ پر بیٹھ جائیے. ایک دوستانہ نشست میں اپنے دوست سے اوپر بیٹھنا، اس چیز سے لے کر قومی سطح پر سربراہی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھنے تک، یہ سب خواہشات ہیں، یہ سب حقیر خواہشات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک حقیر خواہش ہو اور دوسری کوئی بڑی چیز ہو. جی نہیں، اس مسند پر بیٹھنا اور اس نشست اور اس محفل میں بیٹھنا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسانی خواہش ہے، دونوں ہی حقیر ہیں. کبھی اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے انسان انجام دیتا ہے، کبھی نہیں ہو پاتا، فرض سے متصادم ہوتا ہے. انسان اس سے آنکھیں موڑ لیتا ہے، مال دنیا، عزت، سماجی رتبہ، تاکہ عوام کے درمیان ہمارا ایک معیار، ایک امیج بن جائے، ایک اچھا نام حاصل ہو جائے. ممکن ہے ہم کچھ کام انجام بھی دیں. یہ حقیر خواہشات کے جال میں پھنسنا ہے، ان سے بچنا چاہیے. البتہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مال دنیا برا ہے، یا سرکاری پوسٹ، سرکاری خدمات، یا ایسی دوسری چیزیں بری ہیں. ایسا نہیں ہے، ان میں سے کچھ بھی برا نہیں ہے. نہ مال دنیا برا ہے، نہ منصب برا ہے، نہ سماجی عزت و شہرت بری ہے. یہ سب اچھی چیزیں ہیں، ان کے لیے کوشاں رہنے اور خدا سے ان کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہماری دعائیں انہی چیزوں کی طلب سے بھری ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ کبھی انسان کے سامنے کوئی ذمہ داری آتی ہے، اور اس ذمہ داری کی راہ میں ان میں سے کوئی خواہش آڑے آ جاتی ہے. وہاں پر اس نفسانی خواہش کو کچلنا چاہیے. اسار کا مطلب یہ ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ برادران عزیز و خواہران عزیز کے سامنے پیش کیں. البتہ یہ باتیں آپ سب سے زیادہ خود میرے لیے ضروری ہیں، یعنی مجھے آپ سے زیادہ ان نصیحتوں کی ضرورت ہے. اور امید ہے کہ خداوند متعال اس نصیحت کو جو ہم اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے کر رہے ہیں، ہمارے دل میں اتار دے. اب آتے ہیں پارلیمنٹ کی طرف. مجلس شورائے اسلامی ملکی نظام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، ملک کا نظم و نسق چلانے کے بنیادی ستون میں سے ایک مجلس شورائے اسلامی ہے۔ ملک چلانے کے کچھ بنیادی اور اصلی اداروں کے درمیان ایک اہم ادارہ مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ ہے۔ اگر آپ ایک دور دراز کے اور کم آبادی والے شہر سے بھی رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو آپ پارلیمنٹ کو اسی نظر سے دیکھیے۔ آپ اس طرح کی ایک اہم پوزیشن میں ہیں، ملک کا انتظام چلانے کی پوزیشن میں، اور اس نظام کے ایک اہم رکن ہے۔ ملک کی انتظامیہ کئی زاویوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک ضلع مجلس شورائے اسلامی ہے، اس کے دوسرے اضلاع بھی ہیں۔ تینوں بنیادی شعبے، مجریہ، مقننہ، عدلیہ، یا مثال کے طور پر مسلح فورسز وغیرہ، لیکن اس کا ایک اہم ضلع مجلس شورائے اسلامی ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، یعنی اس نظر سے پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے، پارلیمنٹ کے باہر سے بھی اور خود پارلیمنٹ کے اندر سے بھی پارلیمنٹ کے بارے میں یہی سوچ ہونی چاہیے۔ لہذا ملک کا انتظام چلانا، جس کے اہم ستونوں میں آپ بھی شامل ہیں، بہت سخت، پیچیدہ اور دشوار اور بہت اہم کام ہے۔ ایران عزیز جیسی پوزیشن والا ملک، یہ ایران عزیز کی پوزیشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی ملک کی وسعت، ملک کی آبادی، ملک کا جغرافیہ، ملک کی تاریخ، ملک کی مختلف اور گوناگوں آب و ہوا، یہ ہمارے ملک کی خصوصیات ہیں، اور ایسی خصوصیات ہیں جنہوں نے ایران عزیز کو دنیا کے اہم اور غیر معمولی ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے، ایک ایسے ملک کا انتظام آپ کو چلانا ہے۔ فطری طور پر ملک چلانا مشکل کام ہے، خاص کر دنیا میں سامنے آنے والے بعض حالات کی وجہ سے یہ دشواری مزید بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، اس وقت دنیا میں کچھ ایسے حالات ہیں کہ جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام ملکوں کے لیے ملکی انتظام و انسرام کو دشوار بنا دیتے ہیں۔ حالات کیا ہیں، میں اس کے اہم حصے بتاتا ہوں۔ بڑی طاقتوں کا آپس میں معاندانہ ٹکراؤ، یعنی مثال کے طور پر ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتی ہیں اور ایک دوسرے کو دھمکاتی ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ دنیا میں ایک بڑی حساس صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ دنیا کے ایک حساس علاقے میں عسکری سرگرمیوں کا ہونا، آپ جانتے ہیں کہ یورپ دنیا کے سب سے جنگ خیز علاقوں میں سے ایک ہے۔ مجھے اپنی تحقیق کے مطابق ممکن ہے کہ یہ تحقیق پوری طرح سے مکمل نہ ہو، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی جہاں یورپ جتنی، یعنی یورپ کے طول و عرض والی جنگ پر جنگیں لڑی گئی ہوں، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے ایسا۔ یورپ حقیقت میں ایک جنگ خیز علاقہ ہے، دو عالمی جنگیں وہیں ہوئیں، یعنی وہیں سے شروع ہوئیں اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، کروڑوں انسان مارے گئے۔ اس سے پہلے جرمنی، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور دوسرے یورپی ملکوں کے درمیان مسلسل مختلف جنگیں ہوتی رہیں، یعنی یہ دنیا کا ایک اہم جنگ خیز علاقہ ہے، اور اس وقت بھی اس جنگ خیز علاقے میں ایک جنگ ہو رہی ہے۔ یہ چیز دنیا کو حساس بنا دیتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بڑھتا ہوا فوجی خطرہ یا پھر ہمیں گیر بیماریاں، یہ بھی ان چیزوں میں شامل ہے جو دنیا میں بہت کم وقوع پذیر ہوئی ہیں یا ہوئی ہی نہیں ہیں۔ ایک بیماری اسی طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، یعنی دنیا کی کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہے جہاں یہ بیماری نہ ہو، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ یا عالمی سطح پر غذائی قلت کی تشویش، کبھی افریقہ میں یا دنیا کے کسی حصے میں قحط آ جاتا ہے، غذائی اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے، غذا کے حوالے سے نگرانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں غذائی قلت کی فکر پائی جاتی ہے۔ دیکھیے دنیا کے آج کے حالات ایک خاص طرح کے حالات ہیں۔ دنیا میں آج جیسی صورتحال کم ہی پیش آئی ہے، تو فطری طور پر ان حالات میں ملک چلانا تمام ملکوں کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ البتہ ہمارے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بھی منسلک ہے۔ دوسرے ملکوں کو جو مسائل درپیش ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران کو ان کے علاوہ بھی ایک مسئلہ درپیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے عالمی بحثوں میں ایک نئی بات شامل کی ہے، مذہبی جمہوریت، اسلامی جمہوریت۔ یہ ایک نئی بات ہے، اسے ہم نے دنیا کے سیاسی بحثوں میں، دنیا کی سیاسی ادبیات میں شامل کر دیا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک لفظ ہے، لیکن بے باطن اس کے باطن میں یہی چیز ہے جو دنیا کے پہلے درجے کی طاقتوں کو اس لفظ، اس حقیقت اور اس کے خلاف دشمنی اور عناد پر ابھار رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اسلامی جمہوریہ کے اس قدم نے تسلط پسندانہ نظام کے طے شدہ منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ تسلط پسندانہ نظام نے دنیا چلانے کے لیے ایک معینہ منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ تسلط پسندانہ نظام کا مطلب میں بارہا بیان کر چکا ہوں، یعنی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنا۔ تسلط پسند اور جنہیں تسلط کا شکار بنایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بیچ کی کوئی چیز نہ ہو۔ کچھ لوگ تسلط پسند ہوں اور کچھ پر تسلط تھوپا جائے۔ یہ تسلط پسندانہ نظام ہے، انہوں نے دنیا کے لیے ایک خاص منصوبہ بندی کر رکھی تھی، کبھی سامراج کی شکل میں، کبھی نئے استعمار کی صورت میں، نئے استعمار کے بعد کبھی پوسٹ کالونیلزم کی شکل میں۔ ایک منظم پالیسی اور منصوبہ بندی دنیا کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ اسلامی جمہوریہ کی اس نئی راہ و روش نے، اس نئے نظریے نے ان کی منصوبہ بندی پر پانی پھیر دیا، اس لیے وہ اس کے خلاف ہیں، اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ اراکین پارلیمنٹ ہیں، آپ کی معلومات بہت زیادہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف جاسوسی، انٹرنیٹ، ٹی وی اور سیٹلائٹ وغیرہ کے مراکز کتنے زیادہ فعال ہیں، اور 24 گھنٹوں میں مسلسل ہمارے خلاف کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، کتنے انسان، کتنے دماغ انہی کے بقول تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ البتہ اسلامی جمہوریہ سینہ تان کر کھڑا ہے، اسلامی جمہوریہ نے اپنا سر بلند کر رکھا ہے، وہ بڑے بڑے اقدام اٹھا رہا ہے، آگے بڑھتے جا رہا ہے، دشمن کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ بنابراین ملک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ اس طرح کے ایک مینجمنٹ میں شامل ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس چیز کی موجب ہے کہ مینجمنٹ کے تمام ارکان اپنی نگرانی کو دو چندہ کر دیں۔ آپ منتظم ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، حکومت کو بھی، عدلیہ کو بھی، مختلف اداروں کو بھی، جو بھی اس مینجمنٹ میں کوئی رول، کوئی کردار رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا اور اہم کام انجام دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں صلاحیتوں کی آگاہی ہونی چاہیے، دوسرے اپنی کمزوریوں اور کمزور پہلوؤں کی صحیح شناخت ہونی چاہیے، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری صلاحیتیں کیا ہیں، اور اپنے کمزور پہلو بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ فارسی میں رائج اصطلاح کے مطابق چشم اسفندیار، یعنی اسفندیار کی آنکھ کو اپنے اندر تلاش کر لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے چوٹ کھا سکتے ہیں، چوکنا رہنا چاہیے۔ ان کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غلطی نہ کریں، خطا نہ کریں۔ دشمن اپنی صلاحیتوں سے پر امید ہونے سے زیادہ ہماری غلطیوں کی طرف سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں۔ فوجیوں کے بقول دشمن کو اپنے پہلو سے حملے کا موقع نہ دیں۔ آپ دشمن کا سامنا کر رہے ہیں نا، اگر آپ نے غلطی کی اور دشمن نے آپ کو فریب دے دیا، آپ پر اپنے پہلو سے حملہ کر دیا، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ فوجی کمانڈر جنگ کے میدان میں جن چیزوں کے بارے میں محتاط رہتے ہیں کہ وہ نہ ہو پائیں، ان میں سے ایک دشمن کو پہلو سے حملے کا موقع نہیں دینا ہے، ہمیں اس کی طرف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ تو یہ پارلیمنٹ سے متعلق عمومی اور بنیادی باتیں تھیں۔ ہم نے کہا کہ انقلابی پارلیمنٹ، کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن ہم نے سچ بات کہی تھی۔ اب آپ کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہے اور کچھ کو اچھی نہیں لگتی، خیر کوئی بات نہیں، حقیقت یہی تھی کہ یہ پارلیمنٹ انقلابی نعروں سے تشکیل پائی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، انہوں نے ایسے امیدوار کا انتخاب کیا جن کی راہ، جن کی سمت، جن کے نعرے، جن کی بات انقلاب کی بات ہے، تو لوگ اسی رجحان اور اسی راہ کے حامی ہیں جس کا آپ انقلابیوں نے اپنے شہر میں اور اپنے علاقے میں نعرہ لگایا ہے۔ بنابراین انقلابی پارلیمنٹ کا مطلب یہی تو ہے، انقلابی نعرے ملک کے مفاد میں ہیں، ان لوگوں کے برخلاف جو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انقلاب ملک کے لیے درد سر ہے۔ جی نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انقلاب، انقلابی نعرے اور انقلابی اہداف و مقاصد، البتہ ابھی ہم ان اہداف و مقاصد کو حاصل پوری طرح سے نہیں کر پائے ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ اور ان کے سمت بڑھنا ملک کے علام کا مداوع ہے، درد سر نہیں ہے، درد سر کا خاتمہ ہے، انقلاب ایسا ہے۔ البتہ سائبر اسپیس، سوشل میڈیا، کسی اخبار، کسی جریدے میں کسی کا اپنا نظریہ ہے، وہ بیان کرتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے، بیان کرے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ قدم انقلابی قدم تھا، پارلیمنٹ بھی انقلابی ہے۔ البتہ برادران عزیز و خواہران عزیز، ایک بنیادی نقطہ، انقلابی بنے رہنا ہے۔ دیکھیے، یہ نشست بڑی اپنائیت والی، نجی اور برادرانہ ہے۔ اس وقت پوری طرح سے میری نظروں میں ہے کہ کچھ لوگ تھے جو مثال کے طور پر سن 1979 میں جب میں انقلابی کونسل کا رکن تھا اور ابھی صدر بھی نہیں بنا تھا، ہمارے پاس آتے تھے کہ ہم انقلاب کے مرکزی افراد میں سے تھے اور انقلابی جدوجہد میں فلاں فلاں کام کر چکے تھے۔ وہ لوگ آ کر بیٹھتے تھے، بڑی سخت باتیں کیا کرتے تھے، آتشین باتیں جن سے ہماری بھی آنکھیں کھلی رہ جاتی تھیں کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، انگریزی زدہ لوگوں کے بقول سپر انقلابی۔ پھر وہ لوگ چلے گئے اور انقلابی نہ رہے۔ وہی لوگ اس طرح کے رویے کے باوجود اور اس نظریے کے باوجود انقلاب کی راہ پر سفر جاری نہیں رکھ سکے، ان کا حوصلہ جواب دے گیا۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ان میں حوصلہ نہیں رہا۔ کوئی یہ ظاہر کرنا چاہے کہ ہم نے دیکھا، ہمیں لگا کہ یہ انتخاب اس انتخاب سے بہتر ہے، جی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس راہ پر چلنے، اس راہ پر رکے رہنے کے لیے حوصلہ چاہیے تھا جو ان میں نہیں تھا۔ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ہود کے بارے میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو بات کہی تھی، فاستقم کما امرت ومن تاب معاک، آپ خود بھی اس راہ پر ڈٹے رہیے، استقامت کیجئے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں استقامت کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں رجوع نہیں کر پایا۔ امام خمینی نے کہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے شیبتنی سورہ ہود میں، اس آیت نے پیغمبر کو بوڑھا کر دیا، یہ اتنا زیادہ سخت ہے۔ فاستقم کما امرت، اٹھ جائیے، ڈٹے رہیے، مضبوطی سے اس راستے پر چلتے رہیے، کھڑے رہیے، تو دیکھیے کہ انقلابی ہونے اور انقلابی رجحانات رکھنے سے زیادہ مشکل انقلابی بنے رہنا ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، ایک معاشرہ ہو، یا پھر پوری پارلیمنٹ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ انقلابی کسے کہتے ہیں؟ میں نے انقلابی رکن پارلیمنٹ کے لیے کچھ معیارات عرض کیے، آپ لوگ الحمدللہ کامیاب ہیں، خداوند عالم نے آپ کو توفیق عطا کی ہے، آپ پارلیمنٹ میں ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ جناب قالی باپ صاحب کی یہ رپورٹ بھی میں نے سنی، البتہ باہر بھی یہ نمائش اور وہ تصاویر بھی ہم نے دیکھیں جو اس رپورٹ کی تشریح کرتی ہیں۔ اسی طرح پہلے جو رپورٹیں مجھ تک پہنچی ہیں ان میں بھی ہم نے وہی دیکھا جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی اچھی چیز ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ہم انقلابی رکن پارلیمنٹ بننا چاہتے ہیں اور بنے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ میں نے کچھ نکات نوٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلے سادہ زندگی گزارنا ہے، عیش و عشرت وغیرہ میں گرفتار نہیں ہونا۔ پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے آپ کی ایک طرح کی زندگی تھی، اب پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ اب ہم جب پارلیمنٹ کے رکن بن چکے ہیں تو مثال کے طور پر ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، ہرگز نہیں۔ سادگی سے زندگی گزارنا، وہی معمولی اور عام زندگی جو آپ کی تھی اسی کو جاری رکھیے۔ دوسری چیز امانت داری، امانت داری بہت اہم ہے۔ یہ آیت جو ہمارے اس محترم قاری نے یہاں پڑھی، انا ارزن الامانت علی السماوات والارض والجبال، انسان نے امانت کو قبول کیا، الہی امانت کو۔ اس الہی امانت کا ایک حصہ وہی ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس امانت کا ایک حصہ وہی ہے جو اس وقت آپ کے اختیار میں ہے، اس امانت کی بخوبی حفاظت کیجیے۔ ایک دوسری بات ذمہ داری تسلیم کرنے کی ہے۔ آپ کوئی قانون منظور کرتے ہیں، اگر آپ کی نظر میں یہ قانون اچھا قانون ہے اور اسے منظور ہونا چاہیے تھا تو مضبوطی سے کھڑے رہیے اور کہیے کہ جی ہاں میں نے اسے پاس کیا ہے، جی ہاں ہم نے اسے منظور کروایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم اس قانون کو منظور تو کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ نگرہ کونسل اسے مسترد کر دے گی، تو اس کی ذمہ داری نگرہ کونسل کے سر ڈال دیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ قانون عملی شکل اختیار نہیں کر سکتا، بعض قوانین ایسے ہیں۔ دیکھیے میں خود رکن پارلیمنٹ رہ چکا ہوں، میں پارلیمنٹ کو اندر سے جانتا ہوں۔ کبھی انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس جو وسائل ہیں، جو حالات ہیں، ان کے ساتھ وہ اس قانون پر عمل نہیں کر سکتی۔ رکن پارلیمنٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پاس کر دیتا ہوں، حکومت عمل نہ کرے، لوگ اس پر الزام لگائیں گے، اسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ یہ عمل کیوں نہیں ہوا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ذمہ داری سے کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسرا معیار عوامی ہونا ہے۔ عوامی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عوامی ہونے کا مطلب ہے عام لوگوں کے درمیان گھل مل جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کی باتیں بھی سننا اور انہیں حالات سے آگاہ رکھنے کے لیے صاف بات بھی پیش کرنا۔ اب یہ کہ ہم لوگوں کے کسی اجتماع میں جائیں، ان کی کچھ باتیں ہیں، کچھ مطالبات ہیں، ان کی باتوں کو سنیں اور پھر کہیں کہ ہاں آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ بات نہیں مان رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں وہ ایسے ہیں، ویسے ہیں، نہیں یہ کافی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات واضح نہیں ہوتی، کوئی گرہ ہوتی ہے، آپ کو اس گرہ کو کھولنا چاہیے۔ یہ جو ہم نے بیان اور تشریح کے جہاد کی بات کی، جہاد تبیین کی بات کی، اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ کچھ مشکلات موجود ہیں، فرض کیجئے کہ کسی طبقے کا ایک مطالبہ ہے، آپ رکن پارلیمنٹ ہیں، ملک کی آمدنی اور خرچ سے مطلع ہیں، جانتے ہیں کہ یہ چیز عملی جامہ نہیں پہن سکتی، اور جب آپ کو معلوم ہے تو اس بات کے منتظر نہ رہیے کہ مثال کے طور پر حکومت یا عدلیہ کا کوئی رکن آئے اور کہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ خود کہہ دیجئے کہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کی باتیں بھی سنیے اور ان کے ذہن کی الجھن کو بھی دور کیجئے۔ ممکن ہے کہ جو لوگ آپ کے سامنے ہیں ان میں سے 2, 3 یا 10 لوگ یہ کہیں کہ چھوڑو بھائی، اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا، انہیں کہنے دیجئے، آپ اپنی ذمہ داری پر عمل کریں۔ عوامی ہونے کا مطلب یہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں عوامی ہونا، تو عوامی ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم مسلسل عوام کی حمایت میں نعرے لگاتے پھریں، نہیں، ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مدد ان کی باتیں سننا بھی ہے، ان کے مطالبے کو عملی جامہ پہنانا بھی ہے، اور ممکنہ صورت میں ان کے ذہن سے غلط فہمی اور الجھنوں کو دور بھی کرنا ہے۔ ایک اور بات، ملک کی بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ حقیقت میں سب سے بنیادی مسائل کو دیکھیے، ان پر کام کیجیے۔ میں اسے بہتر طور پر کہوں کہ ملک کے مسائل میں کچھ اصلی مسائل ہیں، کچھ ذیلی مسائل ہیں۔ جب تک ہماری نظروں کے سامنے اصلی اور بنیادی مسائل ہوں، تو ذیلی مسائل کے چکر میں پڑنا جائز نہیں ہے۔ بنیادی اور اصلی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہیے، موضوعات کو اصلی اور فروعی میں تقسیم کیجیے۔ اگلی بات، امتیازی سلوک اور بدعنوانی سے سنجیدگی سے اجتناب ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ بدعنوانی کی سنجیدگی سے مخالفت، جی ہاں سبھی مخالف ہیں، ہم بھی مخالف ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مخالفت دوسروں میں پائی جانے والی بدعنوانی کے بارے میں ہے، دوسروں میں پائی جانے والی امتیازی سلوک کے بارے میں ہے، لیکن ہمیں خود اپنی بھی نگرانی کرنی ہوگی، ہمیں خود بھی سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔ فلاں اور فلاں کے اندر پائے جانے والے امتیازی سلوک اور بدعنوانی کے سلسلے میں بھی، اور خود اپنے اندر پائے جانے والے امتیازی سلوک اور بدعنوانی کے بارے میں بھی یکساں عمل کرنا ہوگا۔ اگلی بات، ملکی انتظامیہ کے دیگر عہدیداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کی ہے۔ ملکی مشکلات میں سے ایک عدم ہم آہنگی رہی ہے۔ تینوں شعبوں اور تینوں محکموں کے ذمہ داروں کے درمیان عدم ہم آہنگی۔ کبھی ذمہ داران ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں، لیکن خود ادارے کا ڈھانچہ اتفاق نہیں کرتا۔ یہ چیز ملک کا انتظام چلانے میں مشکل پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمارا برسوں کا تجربہ ہے۔ آپس میں گہرا اور بھرپور تعاون ہونا چاہیے، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، بے مقصد تصادم ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، ہر اس کے ساتھ جو کسی نہ کسی طرح کام کر رہا ہے، بھرپور تعاون ہونا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے تاکہ ملک کے کاموں میں پیش رفت ہو۔ البتہ اگر انسان کو کسی فریق میں کوئی غلطی نظر آئے تو اسے سری طور پر یاد دہانی کرا دینی چاہیے، لیکن جہاں واقعی تعاون کی جگہ ہے وہاں تعاون کرنا چاہیے۔ انقلابی رکن پارلیمنٹ کا ایک اور معیار یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہوتا ہے، تاہم عوام زدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کبھی بھی ماحول سے متاثر نہ ہوں۔ ان برسوں کے دوران ہماری بعض مشکلات کی وجہ یہ تھی کہ ہم ماحول سے متاثر ہو گئے۔ فرض کیجیے کہ ہم ایک میٹنگ میں ہیں، ملک کے اعلیٰ رتبہ حکام، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں۔ میں نے اسی وقت اعتراض بھی کیا تھا، ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے، مثال کے طور پر یونیورسٹی کے پروفیسرز وہاں موجود تھے، کسی نے کوئی چیز کہی، ان میں سے ایک نے فوراً ایک بڑی سہولت جس کی مصلحت بھی نہیں تھی اسی وقت اپنی تقریر میں میٹنگ میں موجود لوگوں کو دی۔ یہ ماحول سے متاثر ہونا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہونا، عوام زدگی اور ماحول اور شور شرابے سے متاثر ہونے سے الگ چیز ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ایک اہم خصوصیت یہی تھی، اگر ان کی کوئی رائے ہوتی تھی اور سب اس کے مخالف ہوتے تھے، لیکن انہیں لگتا تھا کہ یہ رائے الہی، شرعی اور صحیح رائے ہے، تو وہ ڈٹ جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر پوری دنیا بھی میرے مخالف ہو تو قرآن مجید بھی پیغمبر اکرم کو یہی حکم دیتا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ چیز قرآن میں کئی بار دہرائی گئی ہے۔ انقلابی رکن پارلیمنٹ وہ ہے جو ماحول سے متاثر نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک قانون پاس کیا، آپ کی نظر میں وہ صحیح قانون تھا، کچھ لوگوں نے مخالفت کر دی۔ البتہ کام کی ماہیت یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ مخالفین ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ان کا استدلال صحیح ہو تو آپ مان لیجیے، اگر ان کی بات صحیح نہ ہو تو پھر آپ ڈٹ جائیے کہ یہ کہ ہاں میں نے یہ قانون پاس کیا ہے، اس پر قائم بھی رہوں گا۔ یہ جو ویب سائٹوں پر، سوشل میڈیا وغیرہ پر ہمارے خلاف، ہماری پارلیمنٹ کے خلاف، اس سیٹ اپ کے خلاف، اس قانون کے خلاف ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، یہ آپ کو جھکانا دے؟ انقلابی رکن پارلیمنٹ کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے۔ ایک اور بات آئین کی پاسداری کی ہے۔ پارلیمنٹ کے کام میں ایک انتہائی اور اہم بات آئین کی پاسداری ہے۔ جن جگہوں پر آئین نے ذمہ داری طے کر دی ہے، ان کی قطعی طور پر پابندی کرنی چاہیے۔ آئین سے ذرا برابر بھی انحراف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ کسی بل یا قانون کے آئین کے مطابق ہونے کے تعین کی ذمہ داری نگران کونسل کے پاس ہے، لیکن آپ خود بھی بعض جگہوں پر جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں انقلابی رکن پارلیمنٹ کی، کہ ہم بھی انقلابی اراکین پارلیمنٹ کو خلوص دل سے چاہتے ہیں اور آپ سے انس رکھتے ہیں۔ کچھ نشانیاں یہ ہیں۔ ایک چیز جو انقلابی رکن پارلیمنٹ کی نشانی نہیں ہے، پروگراموں کے درمیان گرج کر اعتراض آمیز تقریر کرنا۔ یہ تقریریں جو حضرات کرتے ہیں تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا اور اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ انقلابی ہونے کی قطعی علامت نہیں ہے۔ انقلابی ہونے کی علامتیں یہی ہیں جو ہم نے عرض کی، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں، اعتراض کرنا، غصہ دکھانا وغیرہ، انقلابی ہونے کی علامتیں ہرگز نہیں ہیں۔ البتہ پارلیمنٹ نے پچھلے 2 برسوں میں گراں قدر کام انجام دیے ہیں، وہی جن کی طرف محترم اسپیکر جناب قالیباف نے اشارہ کیا، بہت ہی گراں قدر کام ہے۔ ان میں سے بعض کے بارے میں ہمیں پوری تفصیل سے آگاہی ہے، بعض کے بارے میں سرسری اطلاعات ہیں، تفصیلات زیادہ نہیں ہیں۔ وہاں اس کوریڈور میں ان میں سے ہر ایک کی تفصیلات ایک کاغذ پر رقم تھی، جن پر میں نے ایک عارضی نظر ڈالی۔ یہ بہت گراں قدر ہے۔ البتہ قانون سازی کے سلسلے میں میری کچھ گزارشات ہیں جنہیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ قانون جامع اور طویل المدت نظریے کے ساتھ بنائیے۔ جیسے ہی کوئی بات ہوتی ہے، چھوٹی یا اوسط درجے کی کوئی بات، ہم فوراً اس کے لیے قانون بنانے لگ جائیں جس کے لیے حکومت کی تجویز بھی نہیں ہے۔ تجویز دینی پڑے گی، اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ اس کام کا نتیجہ یہ ہے کہ قوانین کا انبار لگ جائے گا، قوانین کی بہتات ہو جائے گی اور قوانین کی یہی مشکلات پیش آئیں گی۔ ان 2 برسوں میں آپ نے قوانین کو چھانٹنے کے سلسلے میں اچھے کام کیے ہیں۔ قوانین کو چھانٹنے کی ضرورت پیش آئے گی، مطلب یہ کہ قوانین کا ڈھیر لگ جانا کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے۔ جب پارلیمنٹ کوئی قانون بنانا چاہتی ہے تو اسے طویل المدت نظریے کے ساتھ بنانا چاہیے، جامع نظریے کے ساتھ بنانا چاہیے۔ ہر چھوٹے اور جزوی مسئلے پر قانون بنانے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان قوانین کو اہمیت دینی چاہیے جو جنرل پالیسی میں نہاں ہوتے ہیں۔ آئین کے مطابق جنرل پالیسیاں تینوں اداروں کے سربراہوں، یعنی تینوں اداروں کو بھیجی جاتی ہیں۔ اسلامی نظام کی جنرل پالیسیاں حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ کو بھیجی جاتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کی ان کے سلسلے میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قانون سازی ان پالیسیوں کے تناظر میں انجام دے، ان پالیسیوں سے متصادم نہ ہو، تو یہ بہت اہم ہے، لہذا اس پر توجہ دیجئے۔ اور اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر الیکشن کی جنرل پالیسیز، میرے خیال سے جناب قالیباف صاحب نے بھی اس کی طرف ایک اشارہ کیا۔ اس وقت 5-6 سال ہو چکے ہیں ان پالیسیز کا نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، لیکن ابھی تک اس سے متعلق قانون کی تدوین نہیں ہوئی۔ یہ کام انجام پا جانا چاہیے۔ یا قانون سازی کی جنرل پالیسیاں، کہ اس کی بھی کچھ پالیسیاں ہیں، ان پالیسیوں کا جائزہ لیا گیا ہے، ان پر کام کیا گیا ہے، ان پر غور و خوض کیا گیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی میرے خیال میں دو تین سال ہو گئے ہیں کہ جاری ہو چکا ہے, لیکن ان پالیسیوں کی بنیاد پر اب تک کوئی قانون نہیں بنایا گیا. تو یہ بھی ہماری ایک گزارش ہے. ایک دوسری گزارش تجویز یا پلان کے سلسلے میں ہے. آپ ایک خلا محسوس کرتے ہیں, حکومت نے کوئی تجویز نہیں دی ہے یا اس کے پاس کوئی تجویز نہیں ہے اور وہ نہیں دے رہی ہے, جیسا کہ ہو چکا ہے. اب سے کچھ سال پہلے ایک پارلیمنٹ کو تشکیل پائے کچھ عرصہ گزر چکا تھا. اراکین پارلیمنٹ حکیر کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کی, کہا کہ حکومت کوئی بل پیش ہی نہیں کر رہی, پچھلے 5-6 مہینے میں ایک بھی بل نہیں آیا. تو پارلیمنٹ کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہی تو ہے, اگر کوئی مسئلہ موجود ہو اور اس کی تجویز یا بل نہ ہو تو وہ خود بخود بل تیار کرے. یہ اس کے حقوق میں سے ہے, پارلیمنٹ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے اور اس کی ذمہ داریوں میں سے بھی ہے کہ تجویز پیش کرے, البتہ ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر آئین میں ہوا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ان بلز کو زیادہ بڑھنے نہ دیجیے. مطلب یہ کہ زیادہ تجویز دی جائے, زیادہ بل تیار کیے جائیں تو اس میں مشکلات ہیں. میں نے سنا ہے, مجھے رپورٹ دی گئی ہے, میں جناب قالیباف سے پوچھ نہیں پایا ہوں کہ اس پارلیمنٹ میں بہت زیادہ, پچھلی پارلیمانوں سے زیادہ تجاویز پیش کی گئی ہیں اور بل تیار کیے گئے ہیں. یہ کام قابل تعریف نہیں ہے. جب آپ کوئی بل پیش کرتے ہیں اس کے بعد مان لیجئے کہ وہ پاس ہو جاتا ہے, حکومت کے اختیار میں چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر حکومت کہتی ہے کہ اس بل پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور کسی بھی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر پاتی, اس صورت میں آپ کی ذمہ داری کا دائرہ بڑھ جاتا ہے. انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ حکومت سے کہے کہ اس نے اس قانون پر عمل کیوں نہیں کیا, یا پارلیمنٹ سے کہے کہ اس نے کیوں ایسا قانون منظور کیا جس پر عمل نہیں ہو سکتا تھا. یا تجاویز اور بلوں کا امبار, ان بلز کی ایک مشکل یہ ہے کہ عام طور پر جب بھی نئی پارلیمنٹ تشکیل پاتی ہے تو وہ پچھلی پارلیمنٹ کے باقی بچے بلوں کو الگ رکھ دیتی ہے, یہاں تک کہ بڑے اہم بلوں کو بھی فوری اہمیت کے لحاظ سے پہلے اور دوسرے درجے کے بلوں کو بھی کنارے پہ رکھ دیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ جب نئی پارلیمنٹ تشکیل پاتی ہے تو وہ بل جسے پچھلی پارلیمنٹ نے بیٹھ کر غور کر کے کام کر کے پاس کیا تھا یا جو منظوری کے عمل میں بھی آ گیا تھا اسے کنارے رکھ دیا جاتا ہے. اتنی زحمت, اتنا غور و فکر, اتنا وقت, سب برباد. پھر جب بل زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اتنے سارے بلوں کے بارے میں اگر آپ کو مہارت کے لحاظ سے کام کرنا ہو تو یہ بہت مشکل کام ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ایک اور دوسرا مسئلہ بجٹ کا ہے, جس کی طرف جناب قالیباف نے اشارہ کیا. نہیں, انصاف سے کہا جائے تو بجٹ میں سدھار نہیں ہوا ہے, یعنی بجٹ کے غلط انضمام کا مسئلہ ٹھیک نہیں کیا گیا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ حکومت سے متعلق ہے اور ایک حصہ پارلیمنٹ سے. میری اس بات کا خطاب زیادہ تر حکومت سے ہے اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, انشاءاللہ آگے بھی کہتا رہوں گا, لیکن اس میں آپ کا بھی کردار ہے. بجٹ کے سلسلے میں پارلیمنٹ جو کام کر سکتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ بجٹ کے خسارے میں اضافہ نہ کرے, یعنی وہ اخراجات جو ان کی آمدنی کا صحیح حساب کیے بغیر اور یہ معلوم کیے بغیر کہ اس آمدنی اور اس کا یہ منبع موجود ہے طے کیے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بجٹ کے سورسز حقیقی نہیں خیالی ہوتے ہیں, ادھر خیالی سورسز کے مقابلے میں حقیقی اخراجات ہیں. یہ چیز بجٹ کے خسارے کو بڑھا دیتی ہے. بجٹ کا خسارہ برائیوں کی جڑ ہے. ہماری بہت سی معاشی مشکلات کا سبب بجٹ کا خسارہ ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی مہارت کی بنیادوں کو مستحکم کیجیے. میں نے 2-3 سال پہلے تحقیقات کے مرکز کے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور اس کی تعریف بھی کی تھی. تحقیقاتی مرکز بہت اہم ہے. جتنا ممکن ہو سکے تحقیقاتی مرکز کو تقویت دیجیے. پارلیمنٹ کے تحقیقاتی مرکز میں بھی اور اسپیشل کمیشنز میں بھی مہارتی سطح کا کام بہت مضبوطی سے انجام پائے, یعنی پارلیمنٹ کی مہارت کی بنیاد مزید مضبوط ہونی چاہیے. یہ بہت اہم کام ہے. مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے, لیکن تحقیقاتی مرکز سے حال ہی میں ہمارے پاس جو رپورٹیں آئی ہیں وہ بہت مسرت بخش نہیں ہیں. ایک اور اہم بات 7ویں ترقیاتی منصوبے کی ہے, جس کی تدوین آپ کو کرنی ہے. 7واں ترقیاتی منصوبہ یعنی ملک کے اگلے 5 سال, یعنی ملک کے اگلے 5 سالوں کا پروگرام طے کیجیے. 7واں منصوبہ 1 سال تاخیر کا بھی شکار ہے, یعنی پچھلے سال اسے مکمل ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. ان 5 سالہ منصوبوں میں اور مروجہ اصطلاح کے مطابق ترقیاتی منصوبوں میں. میں اس ترقیاتی لفظ سے زیادہ متفق نہیں ہوں، لیکن بہرحال رائج اصطلاح یہی ہے. عمومی اور کلی نکات کو بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کبھی کبھی ان ترقیاتی منصوبوں میں ایسے عمومی نکات موجود ہوتے ہیں کہ ان میں ہر ذوق کے اور ہر طرح کے اقدامات کو شامل کیا جا سکتا ہے. خیر، اس کا کوئی فائدہ نہیں. منصوبے کو واضح طور پر راستہ دکھانا چاہیے اور حکومتی اداروں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ملک کے تمام ذمہ داروں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. ہمارے خیال میں اس کا راستہ یہ ہے کہ ساتویں منصوبے کو مسئلوں پر مرکوز کیجیے. ساتویں منصوبے میں جو چیز اہم ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے ہر مسئلے پر مرکوز ہونا چاہیے. البتہ یہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے، یعنی حکومت کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے. انشاءاللہ ہم حکومت والوں کو بھی یاد دہانی کرائیں گے، آپ بھی توجہ دیجیے. مثال کے طور پر کان کنی کے مسئلے کو لیجیے. ہم اس میدان میں بہت پیچھے ہیں. ہماری بنیادی مشکلات میں سے ایک کان کنی کا مسئلہ ہے. ملک میں اتنی بڑی تعداد میں گراں قدر معدنیات موجود ہیں، ملک ان کی آمدنی سے، ان کے فائدوں سے اب بھی سو فیصد نہیں کہہ سکتا، لیکن 90% تو محروم ہی ہے. بعض کانیں غیر استعمال شدہ ہی رہ جاتی ہیں، بعض ایڈڈ ویلیو کے بغیر ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. کان میں موجود معدنیات پر کام ہوئے بغیر ہی وہ باہر نکل جاتا ہے. تو اب مثال کے طور پر کان کنی کے مسئلے کو لیجئے. یہ اسی ملک کا ہی تو ایک مسئلہ ہے. ایک دستاویز تیار کیجئے جسے کان کنی سے متعلق دستاویز، صنعتوں سے متعلق دستاویز. ملک کے صنعتکار حضرات جو یہاں اکٹھا ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ ملکی صنعتی دستاویز کیا ہے، ہم اگلے کچھ برسوں میں صنعت کے بارے میں کیا کام کرنا چاہتے ہیں. وہ جنرل دستاویز جو یہ بتائے کہ صنعت کے بارے میں ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، وہ دستاویز کہاں ہے. ایسی کوئی دستاویز ہمارے پاس فی الحال نہیں. زراعت کا معاملہ لیجئے، ملک کے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دستاویز تیار ہونی چاہیے. مختلف مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے زمین سے استفادے کی منصوبہ بندی کے مسائل، جب زمین سے استفادے کی منصوبہ بندی پر توجہ نہیں دی جاتی تو پھر ہم مثال کے طور پر کسی کارخانے کو ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں اسے شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، یا کسی چیز کی زراعت کسی ایسے مقام پر کرتے ہیں جہاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تقریباً ایسا ہی ہے. تو ہماری کانوں کی صورتحال بھی کچھ اس شکل میں سامنے آتی ہے. بناوری پانچ سالہ منصوبے کو مسائل پر مرکوز کر کے، دستاویز علمی و سائنسی بھی ہو، زمین سے استفادے کی منصوبہ بندی پر توجہ کے ساتھ بھی ہو، ملک کے وسائل پر توجہ کے ساتھ بھی ہو، یہ پانچ سالہ منصوبے کو فائدہ مند بنانے کا ایک راستہ ہے. ہماری ایک اور سفارش میڈیا کے ذریعے تشریح کی ہے، میڈیا کے ذریعے ابلاغ اور بیان کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ قومی نشریاتی ادارہ، ٹھیک ہے، قومی نشریاتی ادارے کی ایک ذمہ داری ہے، کبھی وہ انجام دیتا ہے، کبھی ممکن ہے کہ انجام نہ دے، لیکن خود آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ ایک قانون تیار کرتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ہنگامے اور شور کے ساتھ اسے منظور کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت اور تشریح نہیں کرتے کہ یہ قانون کیا ہے، کیوں پاس ہوا ہے. تو جب آپ وضاحتیں اور اس کی تشریح نہیں کرتے تو کچھ لوگوں کو اس قانون کے خلاف بات کرنے، ماحول کھڑا کرنے، اس کے خلاف شور مچانے کا موقع مل جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس قانون کی منظوری سے پچھتانے پر مجبور کر ڈالیں. ایسا ہی ہے نا. بنابراہ میڈیا میں قوانین کی تشریح، ان کا بیان، ان کی وضاحت، ان کاموں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو خود اراکین پارلیمنٹ کو انجام دینا ہے. ایک دوسرا مسئلہ جس پر میری توجہ ہے، سپریم آڈٹ کورٹ کا مسئلہ ہے. اور الحمدللہ ان حالیہ برسوں میں آڈٹ کورٹ چست، فعال اور بہتر ہو گیا ہے. یعنی بجٹ سیٹلمنٹ کی رپورٹ اپنے وقت پر بہت جلدی اور اچھی طرح تیار ہوتی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. اور حال ہی میں سرکاری کمپنیوں کی آڈیٹنگ بھی کر دی گئی ہے، اسے جاری رہنا چاہیے. کچھ سرکاری کمپنیوں پر آڈٹ کورٹ کی توجہ ہے، لیکن اگر یہ کام تمام سرکاری کمپنیوں کے ساتھ کیا جائے، میری ایک رائے ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں، اس پہ غور ہونا چاہیے. اور اگر یہ کام ہو جائے تو میری نظر میں آپ کی پارلیمنٹ کے بڑے کارناموں میں سے ایک ہوگا. ایک سفارش تاکید کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. البتہ جناب قالی باب صاحب نے جب ہم اندر آ رہے تھے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے کچھ عرصہ قبل اس سلسلے میں کچھ باتیں کہی تھیں کہ اراکین پارلیمنٹ پوسٹوں پر تعیناتی وغیرہ میں مداخلت کرتے ہیں، تو میرے رفقائے کار ناراض ہو گئے. میں آپ کی ناراضگی بالکل نہیں چاہتا اور اسے پسند بھی نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بھی پسند کرتا ہوں اور آپ کی مصلحت و کامیابی کا خواہاں ہوں۔ واقعی آپ کو تعیناتی میں مداخلت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ بعض دوستوں کو یہ پسند نہیں آئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فرض کیجئے کہ جب آپ فلاں ڈائریکٹر جنرل، فلاں گورنر، حتیٰ فلاں متعلقہ وزیر یا میئر وغیرہ کے بارے میں تجویز دیتے ہیں یا شاید خدا نہ خواستہ دباؤ ڈالتے ہیں، تو یہ اس بات کا موجب بنتا ہے کہ اگر اس شخص نے صحیح سے کام انجام نہیں کیا تو انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس سے مواخذہ کرے، کس کا مواخذہ کرے۔ نہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، نہ عدلیہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اس وزیر سے مواخذہ کیا جائے کہ کیوں اسے تعینات کیا، یا اس رکن پارلیمنٹ سے پوچھا جائے کہ کیوں اس نے دباؤ ڈالا، آپ یہ کام کیوں کریں؟ آئین کے اہم مسائل میں سے ایک یہی اداروں کی علیحدگی، سپریشن آف پاور ہے۔ یعنی آپ اسے اپنا کام کرنے دیں اور خود اپنا کام کریں۔ اگر کوئی غلطی ہے تو مناسب اور ضروری شکل میں اس غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ البتہ حکومتی عہدیداروں سے بھی میری ہمیشہ یہی گزارش رہی ہے، میں نے ہمیشہ پہلے بھی سفارش کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں، کہ اراکین نے پارلیمنٹ کی آرا سے فائدہ اٹھائیے۔ رکن پارلیمنٹ اس شہر کا ہے، اس شہر کا نمائندہ ہے، اس جگہ کو جانتا اور پہچانتا ہے، یہاں کے مسائل کو جانتا ہے، لہٰذا رکن پارلیمنٹ سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ اسے یہ کام کرنا ہی چاہیے، اس کے جواب میں آپ بھی اسی طرح کام کیجئے۔ میرے خیال میں یہ اہم ہے۔ ایک اور مسئلہ لوگوں کی عزت کی حفاظت کا ہے۔ لوگوں کی عزت کا خیال رکھیے۔ کبھی انسان دیکھتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کسی گفتگو میں، کسی تقریر میں، پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم کسی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا سے الگ ہے۔ یہ ایک اہم ذمہ دار مرکز ہے۔ اس پلیٹ فارم سے کسی وقت کسی شخص کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے جس کی تحقیق اور تصدیق نہیں ہوئی ہوتی، تو پھر اس کام کا بوجھ اور وبال ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کس طرح اس کے بوجھ اور وبال کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ بعد میں اگر آپ کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بات حقیقت کے برخلاف تھی، تو انسان اس کی تلافی کس طرح کرے گا؟ بہت مشکل ہے۔ تلافی تو ممکن ہے لیکن بہت سخت ہے۔ خیال رکھیے کہ یہ کام نہ ہو۔ میری آخری بات یہ ہے کہ برادران عزیز و خوہران عزیز، آپ ذمہ دار ہیں۔ انسان کی ذمہ داری جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا گڑگڑانا اور توسل بھی اتنا ہی زیادہ ہو جانا چاہیے۔ عبادت کو، گڑگڑانے کو، دعا کو، اللہ کی بارگاہ میں توسل کو، قرآن مجید کی تلاوت کو ہرگز نہ بھولیے۔ یہ واجب اور ضروری کاموں میں سے ہے۔ یہ سب کام آپ کی مدد کریں گے۔ یہ آپ کو خداوند عالم کے سامنے اور خدا کے بندوں کے سامنے سرفراز کریں گے۔ خداوند متعال سے مدد مانگیے، خداوند عالم سے توسل کیجیے۔ ائمہ خدا علیہ السلام کو شفیع بنائیے۔ ائمہ علیہ السلام کے وسیلے سے خداوند عالم سے درخواست کیجیے، مدد مانگیے۔ خداوند عالم آپ کو برکت عطا کرے گا۔ یہ کام آپ کے کام کی برکت میں اضافہ کرے گا۔ امید ہے کہ خداوند عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کی توفیق دے۔ اے پروردگار، یہ باتیں جو ہم نے کہیں اور سنی، اسے کہنے اور سننے کو اپنے لیے اور اپنی راہ میں قرار دے اور اسے ہمارے کام میں پیش رفت کا ذریعہ بنا دے۔ اے پروردگار، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مطہر کو، عزیز شہدا کی ارواح طیبہ، اور پرسوں شہادت کے درجے پر فائز ہونے والے اس شہید رضوان اللہ علیہ کی روح مطہر کو، جو میانہ کے رہنے والے تھے، پیغمبر کے ساتھ محشور فرما اور ان کے درجات میں روز بروز اضافہ فرما۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔